واجب نماز کے بعد کی دعا خود اصل نافلہ نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یعنی اگر آپ دعا یا نماز میں سے کوئی ایک چیز پڑھ سکتے ہیں تو نماز چھوڑ دیں, دعا پڑھ لیں, اس کی فضیلت اس سے زیادہ نافلہ نماز. سارا مستحبات کے مسئلے ہیں, اگرچہ مستحب موقعہ لیکن واجب تو نہیں, اس لیے اس سے زیادہ وقت دینا مناسب نہیں. اچھا مسئلہ آگے بڑھا, یہ فضیلت ثابت ہوئی تحقیقات نماز کی, تو نافلہ اور سنت نماز کا مسئلہ ہے کہ کس میں ثواب زیادہ ہے اور کس کے اندر ثواب کم. اب تعقیبات کے کچھ مجموعی احکامات. تعقیبات کے لیے کس کو ثابت ہے, نماز کی تعقیبات نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے اسی حالت میں پڑھنا ہے کہ ابھی شکل نماز نہ بگڑی. یعنی تعقیبات نماز نماز کے بعد اس طرح سے پڑھنا کہ گویا ابھی آپ نماز میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو نماز کے خلاف ہو, اور پھر آپ تعقیب پر گیپ نہ ڈالیں. یہ ثواب لینے والے کی بات ہو رہی ہے, پھر واضح کر دوں, واجبات کا مسئلہ نہیں. تعقیبات نماز اسی حالت میں پڑھنا ہے جس حالت میں آپ نے نماز کو ختم کیا, نماز کی شکل نہ بگڑنے پر. چنانچہ تعقیبات کے نماز کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے پڑھی جائے. اور پھر ایک جملہ علماء لکھتے ہیں جس میں آدھا یہ مسئلہ ہے آدھا اس کے بعد کا مسئلہ, اور وہ یہ کہ بس خالی بیٹھنا اور دعا نہ پڑھنا یہ بھی تعقیب نہیں, اور دعا پڑھنا اور بیٹھنا نہیں مثلاً کھڑے ہو جانا وہ بھی تعقیب نہیں. تعقیبات نماز کا کی شکل بھی بتائی گئی کہ تعقیبات نماز جہاں سے پڑھی جاتی سلام کے بعد پڑھی جاتی, تو جو کیفیت جو حیات جو آپ کے سلام کے وقت تھی اسی حالت میں ان تعقیبات نماز کو اختتام تک پہنچانا. تو وہی تعقیبات کی دعائیں یا تسبیح اگر کھڑے ہو کے انجام دے لی گئی اس ثواب ملے گا اس تسبیح اور دعا کا, لیکن وہ تعقیب والا ثواب نہیں ملے گا. اور اگر خالی بیٹھے رہے تب بھی بارہ خالی بیٹھنا تو بیکار ہے, وہ تعقیب نہیں. تو تعقیبات نماز کے لیے یقینی طور پہ یہ ضروری ہے کہ اس کو بیٹھے بیٹھے اسی حالت میں پڑھا جائے جس حالت میں آپ نے آخری سلام پڑھا, سوائے سفر کے اور سوائے مجبوری سے. اب اگر آدمی سفر میں تو وہ تو مسئلہ آپ تفصیل کے ساتھ اسی سال کے آخری درس میں سن لیں گے, کیونکہ بس اب تعقیبات نماز سے ہم فارغ ہو اور اس کے بعد خود نماز کے مسئلے شروع ہونے والے ہیں, اور سب سے پہلے جزائی کے مسئلے زیر بحث آئیں گے. تو وہ تو آپ آگے چل کے سن لیں گے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں اور ٹرین کے سفر کے دوران دو چار منٹ کے لیے گاڑی رکتی ہے یا ہوائی جہاز چند لمحوں کے لیے رکتا تو واجبات کو اس نے ادا کر لیے, لیکن اس کے بعد اگر تعقیبات کا وقت نہ ہو اور تعقیبات کا ثواب بھی لینا تعقیبات کا وقت بھی نہ ہو لیکن تعقیبات کا ثواب بھی لینا. تو اس صورت میں وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یا چلتے چلتے یا جانور پر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھی جا سکتی. ورنہ یاد رکھیں یہ اصل تعقیبات اس طرح پڑھنا ہے جیسے تشہد میں بس کی سیٹ یا گاڑی کی سیٹ یا پلین کی سیٹ یا ریل کی سیٹ شکل بدل. عام حالات میں یہ تعقیبات نہ رہتی. اب کیونکہ مستحبات کے مسئلے میں یہ لفظ بار بار آ جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ جیسے گناہ ہو گیا یا حرام ہو گئے تو یہ مستحبات کے مسئلے تعقیبات کا ثواب نکل جاتا ہے لیکن مسافر اپنی سفر کی حالت میں اس کو پڑھ سکتا ہے. اور اسی طرح مجبوری کے عالم میں ایک آدمی نماز ہی لیٹ کے پڑھ رہا تب جو واجبات نماز اس کو لیٹ کے پڑھنا ہے تو تعقیبات کے لیے اس کو بیٹھنا تو نہیں پڑے. تو مجبور اور مسافر کے علاوہ تعقیبات بیٹھ کر اور بیٹھنے میں تشہد اور سلام والی حالت میں بیٹھ کے انجام لینا. اچھا سر جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مستحبات کے مسائل ہیں اس میں بہت زیادہ کنفیوز بھی ہم کو نہیں ہونا. اب آگے بڑھیں کہ تعقیبات نماز اس کی حیثیت اس کی پوزیشن بھی اسلام نے بتائی کہ تشہد اور سلام والی حالت اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو شکل نماز کو بگاڑ. لیکن اس کا خیال کرنے کے بعد باقی نماز کی پابندیاں نہیں. قبلے سے ہٹ سکتے ہیں وضو ٹوٹ سکتا ہے لیکن بہتر یہ بہتر اب تعقیبات اس کے بغیر بھی آپ کو تعقیبات کا ثواب مل جائے گا لیکن بہتر یہ کہ تعقیبات قبلہ رخ کے انجام دی جائے طہارت کے ساتھ ہو یعنی وضو نہ ٹوٹنے پائے جسے من کپڑے نجیس نہ ہونے پائے اور عربی میں ورنہ تعقیبات غیر عربی میں بھی پڑھی جا سکتی. قنوت میں ایک آغا عراقی کے علاوہ سب کا نظریہ کہ کم از کم ایک جملہ عربی میں پڑھنا ہے ورنہ وہ قنوت نہیں رہے. تعقیبات میں یہ پابندی ہے. قبلہ وضو اور وضو اور طہارت اور عربی یہ تعقیبات کے ثواب کو بڑھانے والے ہیں لیکن ان کے بغیر بھی تعقیبات کا ثواب مل سکتا ہے. اور عربی میں بھی بہتر یہی کہ وہ دعائیں کیوں نہ ہوں کہ جو معصومین سے مروی ہے یا علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی. لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ قبلے سے ہٹ کر بھی بغیر وضو کے بھی جسے وہ لباس کی نجاست کے ساتھ بھی اور اپنی طرف سے کوئی اپنی زبان میں بنائی جانے والی دعا بھی تعقیب کے ثواب کو دلوا دے گی کم اور زیادہ کی بحث ہوگی. لیکن اگر کھڑے کھڑے تعقیبات پڑھی گئی تو وہ تعقیب ہی نہیں اس میں تعقیبات سے نماز سنت موقعہ کا ثواب ہی نہیں ملے. بعض اوقات لوگوں کو حیرت ہوتی ہے یہاں آنے والوں کو تو شاید نہیں لیکن یہاں کی گفتگو سننے والوں کو کہ واجبات میں اتنی باریکیاں ہمارے خیال میں نہیں ہوتی کہاں یہ کہ مستحبات تک میں اتنی تفصیلات اسلام نے بتائی. اچھا اب یہ تعقیبات کے کچھ عمومی مسئلے مکمل ہو گئے. تعقیبات کا ثواب کون سی نماز کے بعد زیادہ ثواب کس حالت میں تعقیبات کو انجام دینا کون سی شرطیں ایسی کہ جس کی پابندی ضروری ہے کون سی شرطیں ایسی ہیں کہ جنہیں چھوڑا جا سکتا. اب آئیے یہ وہ ابتدائیہ جو گزشتہ تقریر میں آ جاتا تو شاید زیادہ اچھا رہتا لیکن خیر اب اس کے بعد تعقیبات کے نماز کا آخری مسئلہ اور پھر الگ الگ جتنی مسئلہ یہ آخری مسئلہ گزشتہ تقریر میں آ گیا. یہ سب کچھ تو ہم نے سن لیا کہ نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے تعقیبات کو انجام دینا لیکن تعقیبات میں شامل کیا وہ جو گزشتہ تقریر میں گزرا کہ کوئی بھی دعا کوئی بھی ذکر خدا قرآن کی کسی بھی آیت کی تلاوت اور کوئی بھی نیک کام جیسے توحید یا معرفت پروردگار کے بارے میں غور و فکر کرنا خواب خدا سے رونا یہ رونا بھی تعقیبات کی نماز میں آ گیا. تو تعقیبات اس کی اتنی فضیلت اس میں بہتر تو یہ ہے کہ معصومین کی دعائیں پڑھی جائیں جو معصومین سے فارغ ہوئی لیکن ویسے کوئی بھی دعا کوئی بھی ذکر خدا کوئی بھی آیہ قرآنی کی تلاوت اور کوئی بھی فعل خیر فعل حسن جو اسلام کی نگاہ میں اچھا عمل ہے حتیٰ یہ کہ فارغ بیٹھ کے غور و تفکر جن جن چیزوں میں جائز ہے وہ والا. وہ والا غور و تفکر نہیں جو اصول کافی نے لکھا کہ وہ عابد اس پہ غور کرے کہ کاش اللہ میاں اس قابل ہوتا کہ ایک گدھا پیدا کر دیتا جو یہ ساری گھاس کھا لیتا ہوں. کتاب العقل کی روایت وہ نہیں, وہ غور و فکر جس کو عبادت قرار دیا گیا وہ بھی تعقیبات کا ایک جز. اب آئیے اس کے بعد یہ بات بیان ہو گئی, یعنی اب ہر آدمی اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مطابق تعقیبات نماز بنا سکتا جب اسلام نے اتنی گنجائش دی. لیکن جو زیادہ تاکیدی تعقیبات شریعت میں وارد ہوئی ہیں ان کا بیان. ابھی جو آخری مسئلہ گزرا اس میں تو باقی ختم ہو کہ ہر آدمی کی مرضی اپنی زبان میں کس انداز سے تعقیبات بنا کر تعقیبات نماز کی فضیلت کو حاصل کر سکتا. لیکن اب اگر بہتر سے بہتر کو حاصل کرنا تو یہ سنیے کہ تعقیبات نماز میں سے تین ایسے جن کی تاکید ہر نماز کے بعد بہت زیادہ. نمبر ایک, وہ تین مرتبہ کا اللہ اکبر جسے ہم میں سے اکثر نماز کا جز سمجھتے لیکن اس کا بیان گزشتہ تقریر میں ہو چکا. نمبر دو, تسبیح زہرا. بلکہ یہ تو وہ تاکید جس کا خالی نماز سے تعلق نہیں, یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل بھی عبادت ہو سکتی کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی پھر بھی خالی تسبیح پڑھ لیں, اس کے تمام مسائل اور فضائل گزشتہ تقریر میں آ گئے. اور نمبر تین, سجدہ شکر. سجدہ شکر تسبیح جناب زہرا کی طرح خود ایک مستقل عبادت جس کا خاص نماز سے تعلق نہیں, یعنی ایسا نہیں کہ جب نماز پڑھے کبھی سجدہ شکر کا ثواب مل سکتا, وہ ویسے الگ بھی ایک عبادت ہے جس کے مسائل آج آ رہے ہیں. تو تعقیبات نماز شریعت ہر نمازی کے اختیار میں دے دیا, یہ شرط لگا کر دیا کہ بس بیٹھے بیٹھے ہونا چاہیے, باقی کوئی زبان ہو کوئی ذکر ہو کوئی دعا ہو, لیکن اہم ترین یہ تین. اور اس کے بعد ان کے بعد ان سے ذرا کچھ کم اہم لیکن وہ بھی خاصے ہیں 11-12, ان کا بیان انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہو. اب یہ تین میں سے دو چیزوں کا بیان ہو چکا, تیسری اور آخری چیز پہلے آج مکمل ہو جائے. ہاں یہ لسٹ پوری پڑھ لی جائے اس لیے بتا دیا جائے کہ یہ تین اعمال یعنی اللہ اکبر, تسبیح جناب زہرا اور سجدہ شکر, یہ یومیہ میں سے ہر نماز کے بعد, نافلہ میں سے ہر نماز کے بعد, یعنی جو بھی نماز اسلام میں سب کے بعد ان کا استحباب ثابت ہے بطور سنت موقع. اور خاص فجر کی نماز کے بعد ایک چوتھی تعقیب بھی آ جاتی ہے. فجر کی نماز کے بعد چار تعقیبات کی اہمیت بہت زیادہ, اور باقی دنیا کی ہر نماز کے بعد بھی ہے. تو چار جو فجر کے بعد ہیں ان میں پہلے تین تو یہی, اور چوتھا اور آخری لوگوں کے کان میں بات پڑی لیکن کیونکہ گزشتہ چند سالوں سے مسلسل یہ جملے سنے گئے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو دوسرے مجتہدین کے فتوے ہوں وہ موجودہ مراجع کے بھی, اس کے بعد حضرات ان چیزوں کی صرف تفصیلیں بچاتے ہیں. یہی تعقیبات نماز کو بیان کرنے سے ہمارا مقصد, ورنہ یہ تعقیبات معاشرے کے ہر انسان کے اعمال میں شامل جو اب تک ہم نے بتایا. بتانے کا مقصد صرف اس بات کی تصدیق تھی کہ موجودہ مراجع بھی اس کو تعقیبات میں شامل سمجھتے ہیں. تو فجر کے بعد چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد اسے لے کے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا. یہ بھی بہرحال نہ صرف یہ کہ تعقیبات میں شامل بلکہ عام تعقیبات میں نہیں, وہ تین اہم ترین تعقیبات کے ساتھ نہیں, یہ صرف نماز فجر کے لیے, باقی ہر نماز کے لیے اس قسم کی کوئی پابندی نہیں. اچھا تو یہ فجر کا مسئلہ ہے کہ مصلی پر طلوع آفتاب تک بیٹھنا, اور اس کے علاوہ تسبیح اور سجدہ شکر وہ فجر میں بھی مستحب ہے, باقی چار یومیہ نمازوں میں بھی, جمعہ نماز میں بھی, سنت نماز میں بھی, نافلہ نماز میں بھی, نماز آیات میں بھی, اگر یہ کہ ہر نماز ان میں سجدہ شکر کا بیان ہو رہا تھا. لیکن سجدہ شکر کے بیان کے ساتھ ساتھ علماء وہ اور چیزوں کے بیان کے آگے اب یہی دیکھیے بات سے بات نکلتی تھی جس کی وجہ ان مسائل کو آج کل کے مراجع نماز کے مسائل سے ہٹ کر ایک مستقل جگہ دے دیں. سجدہ شکر کے بیان کے ساتھ دو مسئلے اور بیان ہو جاتے ہیں. نمبر ایک, تلاوت قرآن کے واجب سجدے, اس کا بیان بھی یہیں آ جاتا. اگر کے توضیح میں اس کا بیان نماز کے سجدوں کے ساتھ, لیکن ایک توضیح کو چھوڑ کر باقی مراجع کتابیں لکھتے ہیں, سجدہ شکر کے بیان کے ساتھ ہی سجدہ تلاوت قرآن کا بیان آتا. تو جیسے یہ تعقیبات کی نماز کا موضوع مکمل ہوگا آئندہ جمعے, تو وہیں سے سجدہ تلاوت کے مسئلے بھی ہاتھ کے ہاتھ بیان ہو جائے. اور سجدہ شکر کے ساتھ ویسے ہی خود سجدے کے مسائل, سجدے کی فضیلت, وہ دو ہی تین ہی مسئلے ہیں جو پچھلی دفعہ بیان بھی ہو گئے, لیکن آخر میں بہت جلدی میں تو آج ان کو سنتے ہوئے سجدہ شکر کا بیان. تو یہ سجدہ شکر الگ چیز, عام سجدہ الگ چیز, منطق کی اصطلاح میں ان میں عام و خاص مطلق کی نسبت, یعنی سجدہ شکر کے علاوہ اسلام میں سجدہ ایک عبادت بل افضل ترین اور عاصف ترین عبادت. ماں عبد اللہ عبد مثلے جماعتوں کی حدیث کہ سجدے جیسی عبادت اللہ, ماں عبد اللہ, اللہ کی ایسی عبادت کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ مثلے ہی جیسی عبادت سجدے سے ہوتی. سجدے کی معنی, سجدے کی طرح کی کوئی چیز عبادت یا خدا کے لیے نہیں بنائی گئی, یعنی جو اللہ کی عبادت سجدے کے عالم میں انجام دی جاتی اور کائنات کی کسی عبادت کا وہ مقام نہیں. یا وہ حدیث کہ اقرب الی اللہ, ان العبد اقرب الی اللہ وهو یکون ساجدا, کہ ایک انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا جس وقت وہ سجدے میں گرا ہوتا. اب یہ یاد رکھیے کہ نماز ہے معراج مومن, انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی, مگر اس نماز کی بھی مختلف حالتیں, اس میں قیام ہے, اس میں رکوع ہے, اس میں قعود ہے, اس میں سجود. تو خود نماز میں انسان کو اللہ سے قریب تھی, مگر نماز کی بھی کون سی حالت میں انسان اللہ کے سب سے قریب ہے؟ نماز کی بھی مختلف حالت, جیسے یہ مسئلہ ہر جگہ بیان ہوتا, ہفتے کی اہم ترین رات ہے شب جمعہ, مگر شب جمعہ جب سے شروع ہوئی اور جب ختم ہوئی, ادھر سورج ڈوبا اگلی صبح کو فجر یا سورج نکلا, وہ ایک اختلاف, پوری رات کا ثواب برابر, یا شب جمعہ کا بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا جب ثواب شب جمعہ کا بھی زیادہ ہو جائے, یا سال کی افضل ترین راتیں شب قدر, مگر اول مغرب سے اول فجر تک پوری شب قدر کا ثواب برابر, یا شب قدر کے دوران کوئی ایسی گھڑی آتی جس کا ثواب خود شب قدر کے دوسرے اوقات سے زیادہ, ایک بحث ہے اور اس کا حل بھی ہے. دنیا میں افضل ترین جگہ مثلا خانہ کعبہ, مگر خانہ کعبہ کا جو وہ مربع یا اسکوائر, وہ چاروں طرف سے اس کا ثواب زیادہ, یا خود اس خانہ خدا کے اندر بھی حضرت اسود والے کونے کا ثواب باقی جگہوں سے زیادہ, بحث بھی ہے اور اس کا حل بھی. خود نماز جماعت کا ثواب عام فرائض نماز سے زیادہ, مگر جماعت میں کسی بھی صف میں پہنچ جائیں یا صف اول میں کسی بھی جگہ پہنچ جائیں تو سارا ثواب برابر ہے, یعنی خود جماعت میں بھی ثواب کے مراحل, یہ پچھلی صف سے اگلی صف اور اگلی صف سے بائیں سے دائیں بہتر, یہ ہر جگہ یہ بحث آتی. تو وہی مسئلہ یہاں پر بھی آتا کہ نماز انسان کو اللہ سے قریب کر دی, مگر کیا اول تکبیرۃ الاحرام سے آخر سلام یا اللہ سے ہمارا فاصلہ برابر رہتا, یا نماز میں بھی کسی حالت میں ہم اور اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں؟ دعوت سجدہ, تو سجدہ وہ کہ حالت نماز اور پھر اسی وجہ سے بغیر نماز کا سجدہ, اللہ سے سب سے زیادہ انسان کو قریب کرنے والا. اچھا یہ ساری چیزیں اعتباری, ورنہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب, اللہ تو ہم سے قریب ہے, ہم اللہ سے قریب کب ہوتے؟ جب سجدے کے عالم میں. یا وہ حدیث تو خیر آپ نے بہت سنی کہ شیطان کے لیے, ابلیس کے لیے سب سے زیادہ گرم یہ امر گزرتا کہ ابن آدم اللہ کو سجدہ کر رہا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے حکم سجدہ ملا اور میں نے نافرمانی, اور اسے حکم سجدہ ملا اور اس نے اطاعت کی. تو بے شمار حدیثیں جو بتا رہی کہ عبادتوں میں ایک عبادت خالص سجدہ, خالص سجدہ, حتیٰ یہ کہ شکر کا سجدہ بھی نہیں, خالص سجدہ. شکر کے سجدے میں تو پہلو ہے کہ آپ کو کوئی نعمت یاد آئی اس لیے آپ سجدے نہیں کریں, لیکن خالص سجدہ اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ اتنا عظیم اور میں اتنا حقیق, وہ اتنا جلیل میں اتنا قریب, اس نیت کے ساتھ سجدہ کرنا, یہ افضل ترین اور آخرت ترین اور اقرب ترین عبادت ہے, اللہ کے سب سے زیادہ قریب پہنچانے والی. یہ تو ہوا ایک عام مسئلہ اس کے بارے میں. اور اسی حوالے دوسرا جملہ آ گیا کہ ہمارے تقریباً تمام فقہا اور مجتہدین متفق ہیں اس بات پر کہ سجدہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں, چاہے آپ کی نیت کیسی ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض غیر شیعہ علماء سجدے کی دو قسمیں کی اور کہا ہے کہ ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے, ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے. ایک سجدہ ہوتا ہے تعبدی, کسی کو معبود اور اپنے آپ کو اس کا عبد سمجھ کے کرنا, بندہ سمجھ کہا کہ یہ تو حرام. اور ایک سجدہ تعظیمی کہ اسے اپنا آقا اور اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھ کے سجدہ نہ کر تو وقت اس کے احترام. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ جائز. ہمارے فرازی اور فقہا اس پر متفق کہ کوئی بھی سجدہ چاہے تعبدی ہو چاہے تعظیمی غیر خدا کے لیے جائز ہی نہیں, بلکہ سجدہ تو سجدہ, یہ بحث رکوع میں بھی آتی کہ اتنا جھکنا جو حد رکوع, کیا کسی غیر خدا کے سامنے اتنا جھک سکتے, خود یہ ایک مسئلہ جس میں اکثر مراد ہے. کیونکہ رکوع کے مسائل الگ نہیں آتے, اسلام میں اور کوئی رکوع ہے ہی نہیں نماز کے رکوع کے علاوہ, تو یہ مسئلہ تو وہیں پہ بیان ہوتا. سجدے جو اسلام میں اور بہت سارے, نماز کے سجدے کے علاوہ سجدہ شکر ہے, سجدہ تلاوت قرآن ہے, سجدہ یہ تعبدی ہے, اس لیے اس کے مسائل آج میرے بحث آئے. ورنہ ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد مراد کی ایسی جو رکوع تک کو جائز نہیں سمجھتے ہیں غیر خدا کے لیے, نیت کے ساتھ اتنا جھکنا کہ میں اس کے سامنے رکوع کر رہا ہوں, اس نیت کے ساتھ جھکنا غیر خدا کے لیے جائز نہیں سمجھتے, تو وہ تو خیر اپنی جگہ کا مسئلہ ہے. سجدہ مسلمن جائز نہیں, غیر خدا کے آگے کسی بھی نیت سے, یہ لفظ نیت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی یہ مسئلہ اسلام میں الجھایا گیا کہ ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے, اور ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے جو ہر بزرگ کے لیے. تو اجتماعی فیصلہ شیعہ علماء کا, مرادی اور فقہا کی حرکت, غیر فقیہ اور غیر مجتہد کی اقوال وہ تو ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے, کم از کم فقہی مسائل میں. تو تمام مجتہد خواہ مرادیوں کے خواہ غیر اجتہاد کی حد تک یہ بات طے شدہ ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی شخصیت کے لیے جائز نہیں, چاہے کیسی ہی ہماری نیت کیوں ہو. اور اگر اب مجتہد کا کام اپنے مسائل کے ہاتھ دلیل دینا نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات کوئی بہت ہی چلتی ہوئی دلیل اگر ہو تو ایک آدھ جملے میں اس کا جواب دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. جواب نہیں, اپنا نظریہ. آدم کا سجدہ آدم کے لیے نہیں تھا, آدم کو قبلہ بنایا گیا اور سجدہ اللہ ہی کے لیے. اور حضرت یعقوب اور ان کے باقی بھائیوں کا بیٹوں کا سجدہ حضرت یوسف کے ساتھ, وہ بطور قبلہ بھی نہیں, وہ بطور شکر خدا تھا. جو جملہ مثلاً آغا کوئی کے قلم سے نکلا اور دیگر مراجع کہ جب جناب یعقوب نے یہ دیکھ کہ اللہ نے میرے بیٹے کتنی بڑی مملکت عطا کی ہے تو شکر پروردگار میں زمین پہ گر پڑ. جناب یعقوب کا سجدہ آدم والے سجدے سے بھی بالکل مختلف تھے, وہ بارہ قبلے کی حد تک, یہ قبلہ بھی نہیں ہے جناب یوسف, یہ شکر خدا کا سجدہ ہے. یہ اس لیے کہ یہ دو دلیلوں پر لاتا اکثر لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ یہ غیر خدا کا سجدہ ان نیتوں سے جائز. البتہ وہ ایک الگ بحث کہ ماں قبل کے انبیاء کی شریعتیں ہمارے لیے حجت ہیں کہ نہیں, وہ ایک الگ بحث کہ شریعت ساری منسوخ ہو چکی, شریعت عقیدہ نہیں فروعی احکام. لیکن خیر ہمارے یہاں ہمارے پاس تقریر میں اتنا وقت نہیں کہ ہم یہ سارے اعتراضات کو سمیٹے. اور یہ اعتراضات کی جگہ بھی نہیں ہے مسائل کا بیان, مشتہد کا فتویٰ ہے ماننا. اب اس کے بعد ایک جملہ یہ بھی سب نے یہاں پہ لکھا کہ بعض مومنین کرام مجھے معصومین کے روضوں میں بہت شکل سجدہ بناتے ہیں. لیکن دو چیزیں, سجدہ کرتے ہیں کہ شکل سجدہ بناتے ہیں. تو معصومین کے روضوں کے سامنے جو سجدے کی شکل بناتے ہیں, اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہم خود امام کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ عمل صحیح نہیں. اور اگر ان کی نیت وہی جو جناب یعقوب کی نیت یا اس سے ملتی جلتی کہ ہم اس نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ہمیں زیارت امام کی توفیق, یعنی ایک سجدہ شکر ہوتا. جب سجدہ شکر کیا جائے گا سامنے کوئی نہ کوئی چیز تو ہو, دیوار ہو کہ محراب ہو کہ ممبر ہو کہ کوئی آدمی ہو, کوئی چیز تو ہو. تو ہم سجدہ شکر کر رہے ہیں, غریب سجدہ نہیں کر رہے ہیں, وہی بے شکر کے سجدے میں گر پڑے جو چیز بھی ہمارے سامنے. اگر یہ نیت ہے تو یہ بالکل صحیح جیسا یہ ہونا بھی چاہیے. کیونکہ ایک طرف الیوم اکملت لکم نعمتکم واتممت علیکم نعمتی, وہ ہمارا عقیدہ کی سب سے بڑی نعمت وجود معصوم. دوسری جانب خود بعض زیارتوں, مثلا اب تو اس مجمع میں کافی لوگ نظر آنے لگے جو لوگ حج یا عمرہ کر کے آئے, جنت البقیع میں جو ہم معصومین کی زیارت پڑھتے اس زیارت پہلی زیارت کے جملہ کیا, خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے یہاں آ کر ان ہستیوں کی معرفت کی توفیق عطا کی کہ جو تیری نشانیاں تھیں مگر اہل دنیا نے ان سے منہ موڑ لیا, لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان کی معرفت اور ان کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا کی. اچھا یہ مسئلہ لکھنے کے بعد, یہ مسئلہ لکھنے کے بعد کہ اتنی عرصے سجدہ صحیح, اگلا مسئلہ اور لکھتے ہیں کہ ہاں ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ سجدے کے بارے میں کر رہے ہیں, ورنہ روزے کو اس کی دیواروں کو اس کی ذریع بوسہ دے وہ تو بالکل بغیر کسی اشکال بغیر کسی چیز کے جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ خالی سجدے کا یہ نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو معاذ اللہ غلط کہتے ہیں. تو یہ تو سجدے کے چار مسائل تھے جس میں پانچواں مسئلہ آ جانے کے بعد عام سجدوں کا بیان مکمل ہو گیا. یہ سجدے کی فضیلت, غیر خدا کو سجدہ کرنے کا حکم, معصومین کے روزے کے سامنے سجدے کی نیت, زری کا اور باقی تبرکات کا چومنا کوئی حرج نہیں, تراہیت تک نہیں. اور آخری مسئلہ کہ انسان کوئی بھی سجدہ کرے, کوئی یعنی نماز کے واجب سجدے چھوڑ, باقی جو سجدے ابھی بیان ہوا اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھ کے سجدے میں گر جاتے, اس میں خالی پیشانی کا رکھ دینا کافی. لیکن تمام سجدوں اور خصوصاً یہ عظمت خدا والے سجدوں, سجدے کو طولانی کرنا اپنی جگہ خود ایک ثواب, خود سجدہ ایک ثواب اور اس کو طولانی کرنا. جناب آدم نے تین دن اور رات مسلسل اپنی پیشانی سجدے پہ رکھا, جب امام کے بارے میں حدیث کے پتھر پہ سجدہ کی اور 1000 مرتبہ لوگوں نے لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا لا الہ الا اللہ تعبدا و رفقا 1000 مرتبہ یہ اصول. چھٹے امام کو اتنا طولانی سجدہ, یہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ شاید وہ سجدے میں سو گئے. ساتویں امام کے وہ سجدے جو طلوع آفتاب کے وقت پیشانی رکھی جاتی ہے زمین پر, اس زوال کے وقت اس پیشانی کو اٹھایا جاتا. یہ سارے سجدے کسی نماز سے جھوٹ نہیں, یہ سجدے خود بغیر نماز کے ویسے ہی سجدہ کی عبادت. تو سجدہ ساری پیشانی کو اس نیت کے ساتھ زمین پہ رکھ دینا کہ اللہ اتنا بھی لائے پہ سجدہ ایک خواب نہیں, لیکن اس کو طولانی کرے تو اور زیادہ بہتر, سوائے اس کے کہ اس سے انسان دوسرے واجب اور اہم مستحب امور متاثر ہو جائے, جس کے حلال کا حصول ہے, نماز کا حصول ہے, باقی کا. لیکن اب یہ تو بیان چار پانچ مسئلے ہمارے اصل موضوع سے ہٹ کے ہو, اصل موضوع ہے نماز سے متعلقہ مسئلہ. اب سجدائے تعبدی کے بعد اللہ کو بڑا سمجھ کے سجدہ کر, پھر ایک الگ سے ایک سجدہ اسلام نے بتایا سجدہ شکر. سجدہ شکر ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کسی نعمت کے بدلے میں یہ سجدہ کر رہا ہوں, اور پہلا والا سجدہ میں نے کسی خیال میں بس اللہ بڑا. جیسے وضو طہارت کے لیے سے وضو ہو ایک الگ مسئلہ, ساری وضو یہ بھی نیت نہیں ہے کہ طہارت, جس کو امام خمینی نے اشکال قرار دیا وہ اسی طرح ایک تو سجدہ ہے بس اللہ ہے نمبر دو سب ایک خبر, کوئی مصیبت کوئی بلا کوئی پریشانی دور کبھی شکر کے سیکھتے نہیں ہے یہاں سیکھتے چاہے تو شکر نیت کے. نمبر تین جب یہ دونوں چیزیں کبھی یاد آ, ایک عذاب آج سے دس سال پہلے اللہ نے دور کیا کوئی مصیبت کوئی بلا کوئی آفت, آج یاد آئی پھر اس کا کل میں یاد آ گئی پھر اس کا سیکھا, میں کوئی نعمت اللہ نے پانچ سال پہلے دی اس نے اپنی سجدہ کیا جب یاد آئی تب سجدے میں گر گیا, وہ سجدہ شکر کے مواقع بیان ہو رہے ہیں. نعمت میں کوئی مصیبت اور عذاب دور ہے. نمبر تین یہ دونوں باتیں کبھی یاد آ گئی. نمبر چار کسی واجب کی ادائیگی پر شکر خدا کر اس نے عادل کیا کہ ہم نے نماز پڑھی, یہ وہی ہے جو تاخیرات کی نماز میں شامل. نمبر پانچ کسی مستحق کی ادائیگی چاہے تلاوت قرآن پر چاہے تلاوت نے قرآن کی چاہے دعائے سنائل پڑھی چاہے حدیث قضا پڑھی چاہے تصویر جناب زہرا, اس کے بعد اس سے شکر سمجھ کہ اللہ نے قابل کیا کہ ہم یہ سب کر سکتے. اور نمبر کسی بھی نیکی کے کام کے بعد کوئی بھی نیکی پتا خصوصاً یہ خاص جملہ آیا ہے تمام مراجے کی کتابوں خصوصاً اطلاع و تاثر پہ جو ابھی کی وجہ بھی لکھ رہے ہیں یہ مشترک مسئلہ اہم ہے اور نام طور پر پتلا دے کے آگے اور جاتے وجہ لے کر صرف آئمہ کی سیرت سے جس کا واقعی یہ منقول کہ امام اصلاح ذات البین کے فوراً بعد کی سب ضرور کر دے, تو ویسے تو اصول ہے ہر نیکی سب کا لیکن خصوصاً اصلاح ذات البین, کیونکہ باقی نیکی کے کاموں کے بارے میں امام نے حکم دیا یہ سجدہ شکر کا اور انجام بھی دیتے ہیں, لیکن یہ تو فار پیسہ گیا کہ امام نے جب بھی اصلاح ذات البین کی شکر کا سجدہ ضرور کیا. اصلاح ذات البین وہ مومنوں کے جھگڑے طے کرا, دو مومنوں کے اختلاف کو دور کر, دو مومنوں کے درمیان مصالحت کر. اس کے بارے میں صدر سرگر میرے مولا کو آخری وصیت میں یہ جملہ کہ اسی طرح کے تقوی اللہ اے حسن حسین بیٹا میں وصیت کرتا ہوں تقوی و اصلاح ذات البین, اور مومنوں کے جھگڑے طے کراتے رہے کیونکہ بعید میں سمیت میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تمہارے نانا رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اصلاح ذات البین افضل من عبادت السنة, بے مومنوں کا اختلاف طے کرنا ایک سال کی سنت عبادت سے زیادہ بہتر. یہ وہی خدمہ اس لیے اس کے بعد نماز روزہ حج جہاد ان سب کا تذکرہ, مگر بعد تقوی کے ساتھ بعد یہ نصیحت آ رہی کہ یہ اسلام نے اپنی جگہ خود ایک مستقل عبادت اور اتنی عظیم عبادت یعنی اتنی اہم عبادت یہ کہا کہ اس کے بعد تو شکر کا سجدہ ضرور کرنا چاہیے, تو پھر اللہ کسی کو خوبی عطا کرے یہ بھی ایک نعمت, لیکن کسی کو انتہائی پریشانی کے عالم میں دس لاکھ مل جائے خود اس سے بھی اس وقت چاہنے لگتا ہے کہ کوئی نیکی کر کیا اصلاح ذات البین سواد کے اعتبار سے اتنی بھرپور عبادت کہ اور نیکیوں میں اگر سجدہ شکر تمہیں یاد نہ رہا اس میں تو ضرور سجدہ شکر کرنا کیونکہ معصومین کی یہ سنت بنی. اب اس جملے دو چیزیں حل ہوں, نمبر ایک معصوم اصلاح ذات البین کے بعد فوراً شکر کا سجدہ کرتے ہیں, اور نمبر دو معصومین اپنے سارے امامت کی مقروضیات کے دوران اصلاح ذات البین کو اتنی اہمیت دیتے کہ عام مومنوں کے جھگڑے میں امام خود انوالو ہوتے, خود امام اس مسئلے میں حصہ لیتے, یعنی خود امام مومن کی حیثیت کیا ہے امام کے ساتھ, لیکن جو ہمارا آقا اور اپنا فلانے کے قسم کے اختلافات کو سنتا تو یہ نہیں کہ کسی سے کہہ دیا کیا ان کا مسئلہ حل کرا, خود اس مسئلے کے اندر حصہ لے رہے ہیں. تو یہاں تاریخ بلکہ اتنی اہم عبارت یا اگر کوئی جیسا مرض جو اکثر مستحبات کو رجا کی نیت سے انجام دینے کا قائل, یہاں پہ باقاعدہ اس کے سارے نے کہ یہ بات ثابت کی کہ اتنے میں سبھی روایتوں سے ثابت ایک ایمان نے اس طرح اپنی ایک ذمہ داری میں قرار دے رکھی دو مومنوں کی ضرورت کو ایمان کہتا ہے اگر کچھ دیش ہو جو ہر نعمت کو ملنے ہر مصیبت کے ظاہر ہونے جب کبھی یہ چیز یاد آ جائے اس وقت ہر واجب کی ادائیگی ہر سنت کی ادائیگی ہر فیل پیر پر اس دہشت کو انجام دینا اسلام میں مستحب ہے مگر اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ چوتھی تھی اور پانچویں تھی واجب اور سنت نمازوں کے بعد کو یعنی واقع اسلام تکندر دینا جاتا ہے ہمارے ذہن کہ لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ ارب دو ہر انسان کو ملے وہ کوئی اتنی بڑی نعمت نہیں جتنا اگر دو رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے لیکن کس کس مختلف پہلوؤں ہم کو یہ بتانا ہے کہ اس نماز کی اہمیت کو سمجھو اس نماز کی فضیلت کو سمجھو جہاں آدمی کی نوکری اچھی ہے وہ سجدہ شکر کرنا چاہتا ہوں جو بڑا کاروباری فائدہ ہوتا ہے وہ سجدہ شکر کرنا چاہتا ہوں یعنی اس میں زیادہ تمہیں فائدہ جو نماز کی ہر نماز دلا رہی اتنی ہر نماز کے ساتھ سجدہ شکر یعنی یہ احساس دینا کہ نماز سے دوست یا ذمہ داری یا ایک قانون سمجھ کے انجام دے ایک نعمت سمجھ کے انجام دے ایک نعمت مجھے ملی ایک موقع مجھے ملا اور ہوتا ہے نعمت اور دودھ ڈنڈے سے دیر کے کوئی کام کرایا تھا اور آپ نے سب کسی چیز کو سمجھے تو مجھے تو گھاٹے ہوا اور ہم چھپا ہوا ہے مجھے ایسوں کے تالے آئیں گا ہمارے اجتماعی گروپ کا اعلان ہی یہ ہوگا یہ فلسفہ نماز آپ کو یاد ہوگا کہ کائنا کانفرنس کے حوالے سے اس سال ہم نے نماز اور قلعہ رحمی دو چیزیں منتخب کی تھی اپنے عمران کے لیے تو قلعہ رحمی دو ان شاء اللہ 2 دسمبر کے آخری درس تک کسی نہ کسی درس میں مکمل ہو جائے گا مسئلہ نماز کے فضائل فضیلتیں فلسفے پیغامات وہ آئندہ سال وہاں زیادہ تفصیل آئے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا کہ آج کی پوری تقریب مسائل کے بیان پہ ہوگی اس میں تھوڑا سا میں نے تذکرہ کچھ تقریری کر دیا تاکہ جو لوگ مسائل نہیں سننا چاہتے مجھے نہ سمجھے کہ ان کا بات سے بجا ہوا البتہ غور کر کہ نماز کے بعد اس کو اتنی بڑی نعمت نماز کے قرار اور سال کی کوئی ایک نماز ہو مطلب ہم کھانے کھاتا گئے نماز و ثواب کے بعد سیدھا شروع ہوتا ہے یہی جو روزانہ ہم نماز کو انجام دیتے سر اب آئیے واپس مسائل کے بیان تو یہ ہو گیا تمام قسطوں کا بیان اس کی فضیلت سیدھا شکر بھی کہاں کہاں انجام دے رہا لیکن خصوصیت کے ساتھ نماز کے بعد اب آئیے یہ سجدہ شکر کیسے کیا جاتا اس میں طریقہ بھی اسلام نے رکھا اور اس اعتبار سے جاننا بہت ضروری کہ جو آدمی سجدہ شکر اپنے روزمرہ کی زندگی کا جز بنانا چاہتا اس کے لیے یہ چیزیں جاننا بہت ضروری سجدہ شکر کا طریقہ ایک بات ابھی آپ نے تعطیبات کے نماز کے سلسلے میں یہ تو سن لیا کہ سجدہ شکر کیونکہ تعطیبات کا جز اس لیے اس میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں آپ نے سنا کہ تاخیرات کے نماز میں قبلہ رخ ہونا بہتر تو شکر کے سلسلے میں بھی بہتر ہے کہ آدمی قبلہ رخ لیکن حقیقت یہ کہ نماز والے سجدہ شکر میں بھی لازم نہیں تو اگر اپنی عام زندگی میں کہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ سجدہ شکر کرنا چاہیں تو قبلہ اس لیے کچھ سخت پابندی نہیں یہ بھی آپ نے سن لیا کہ تاخیرات کے نماز میں طہارت بھی مستحب لازم نہیں اچھائیے کہ نماز کے بعد والے سجدہ شکر بھی وضو ٹوٹ جائے تو انجام دیا جا سکتا تو عام زندگی میں بھی اگر کوئی شخص اس ثواب سے جو پیسے رسائے اس کو مل رہا لینا چاہتا تو یہ اس کے لیے آسانی ہے کہ یہ بغیر طہارت چاہے کپڑے نجیس ہو چاہے جسم نجیس ہو چاہے وضو ٹوٹا ہو یہ ثواب مل سکتا یہ دو چیزیں تو آگے پہلے والے بیان ہیں اب آئیے سجدہ شکر کا طریقہ البتہ ہمارے زمانے میں بہت رائج تھا اتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ جن کے یہاں کھانے کے بعد دسترخوان پہ سجدہ کر کے اٹھنے کا رواج تھا اتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے بستر سے پہلے سجدہ کرتے تھے پھر لیٹتے اور صبح کو اٹھتے تھے تو پہلے سجدہ کرتے تھے پھر بستر سے اترتے یہ ساری چیزیں رائج رہ چکی اور اگر کہ یہ جملہ آج کل کے لوگ بہت مذاق اڑاتے کہ یہ تو یاد ماضی ایک بیماری لیکن بہار ہم دیکھتے ہیں کہ دولت پہلے کم تھی برکت و سکون زیادہ تھا دولت آج زیادہ ہے برکت و سکون ان کا ہو کے رہ گئے دولت بڑھ گئی ہے لیکن جو تصور کہ بھائی زیادہ دولت ہو جائے گی تو سکون زیادہ آ جائے وہ نہیں زیادہ دولت ہوگی تو خوشیاں زیادہ آئیں گی، وہ نہیں ہو سکتا کہ اس سکون اور برکت کے نہ ہونے کا سبب دولت نہ ہو، یعنی دولت سے نہ آتا ہے نہ جاتا، وہ ساری چیزیں بھی ہوں جو ہمارے معاشرے میں رائج رہ چکی تھی اور ان کو ختم کر دیا گیا ہے. اجا کر عتیجہ شو ایک تو اس کے اندر بڑے رقیق مسئلے آتے ہیں، اگر کے قبلے کی پابندی ہٹ جانے اور اگر کے طہارت کی پابندی ہٹ جانے سجدہ شکر نسبتاً آسان تو ہو گئے، لیکن ایک پابندی بہرحال اس کے اندر رہے گی، اس اعتبار سے اس کو اپنی روزمرہ چلتے پھرتے والی زندگی میں داخل کرنے میں یہ پرابلم رہے گی. اچھا وہ کیا، آئیے سجدہ شکر کا طریقہ. اچھا ایک بات اور بتا دی جائے جو آگے آنا تھی، لیکن جب یہ مسئلہ یہاں چل گیا کہ طہارت نہیں فضلہ نہیں، تو اس کے بعد والا مسئلہ بھی یہاں آ جائے تاکہ جو چیزیں معاف ہیں اس اب ایک جگہ ہو جائے. سجدہ شکر میں کوئی ذکر پڑھنا ضروری نہیں، لیکن قنوت میں یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ پڑھنا، سجدہ شکر عام سجدوں کی طرح، یعنی جو سجدہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے کیا جائے خالی پیشانی زمین پہ رکھ کے اٹھا لی جائے، جو سجدہ تلاوت قرآن کا کیا جائے اس میں بھی کوئی ذکر نہیں پیشانی رکھ کے اٹھا لی جائے، سجدہ شکر میں بھی کوئی ذکر نہیں، طہارت نہیں ہے قبلہ نہیں ہے ذکر نہیں. البتہ طہارت بھی مستحب ہے قبلہ بھی مستحب ہے ذکر بھی مستحب، لیکن اگر ذکر نہ کرے تو خود سجدہ شکر کا ثواب اور جو اس کی فضیلت ہے وہ آپ کو حاصل ہو. دو آدمیوں نے آپ نے جھگڑا طے کرایا پیشانی زمین پہ رکھے اٹھا، یہ کہا جائے گا کہ آپ نے سنت امام کی پیروی کر دی جو سجدے کی حد تک پیروی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں ذکر کرے، اور کیونکہ یہ سجدہ شکر کا سجدہ اس لیے سب سے بہتر ذکر یہی ہے کہ کم سے کم ایک بار شکر للہ کو کہے، ایک بار کم اور زیادہ بہتر کہ تین بار شکر للہ کہ، اور زیادہ بہتر ہے اگر سو مرتبہ شکرن للہ کو، اور بہتر ہے کہ اگر شکرن شکرن افون افون کو پڑھ لیں، اور بہتر ہے اگر وہ تفصیلی دعائیں پڑھیں جو آپ کو کتابوں میں مل جائیں، لیکن کم سے کم شکرن للہ کہنے سجدے کا ثواب بھی مل گیا ذکر کا ثواب بھی مل گیا، اور یہ بھی ان نعمتوں میں سے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں، یعنی سجدہ شکر اپنی حاجتیں پیش کرنے کے بہترین مواقعوں میں سے ایک موقع. جیسے قنوت کے بارے میں نے خاصی تاکید کے ساتھ کہا کہ قنوت جو ہم اور آپ فقط ایک مستحب سمجھ کے انجام دیتے ہیں اپنی الگ سے ہی، لیکن یہ پروردگار کی طرف سے ایک موقع بھی دعا مانگنے جو پہلو ہمارے یہاں ظاہر ہو جاتا، کیونکہ ہم لوگ مچھلی پہ مچھلی بھی ڈالیں اور صرف روٹین کے عادی، تو اسی میں یہ سجدہ شکر دی کہ شکر للہ کے اعلیٰ یہ بہترین موقع، جیسا کہ بہت گھوڑی اور پھدی اور غلط مثال دی جا رہی، لیکن کیونکہ آپ ماحول کی مثالیں ذہن میں آتی کہ آدمی سربراہ مملکت یا حاکم اعلیٰ کو درخواست دینے کے لیے باقاعدہ تیاری کرتا، اگر پتا چلے کہ ہمارے محلے کے دورے پہ آ رہے ہیں، ایک جلسے میں آ رہے ہیں، کھلا مقام پہ سربراہ مملکت پہنچے لوگ گاڑی پہ کود پڑے درخواستیں لے، کیوں اس اعتبار سے جو غربت وہاں زیادہ ہے، یہاں سے اسلام آباد بائی فورس بھیجیں گے پہنچ تو جائے گی درخواست، پتہ سے پہنچے گی نہ پہنچے کوئی پڑھے گی نہ پڑھے، اور قریب ہے تو ہاتھ بڑھا کے دے دو. وہی مسئلہ گونڈی مثال تو ہے لیکن یہاں پر بھی آتی کہ قنوت اور سجود دو مواقع ہیں کہ ملہ کے بہت قریب، جیسے معاذ اللہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے اگر کہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ و منظم، لیکن مثال کی ضرورت بہترین موقع ہے سب سے قریب ہے وہیں ہاتھ باہر کے آپ درخواستیں دیں. تو شکر کے سجدے اگر یہ بھی نہیں کہ آدمی کہے کہ شکر ہم اللہ کے لیے کر رہا ہے پھر اس نے اپنی کوئی درخواست نیت خراب نہ ہو جائے ریاکاری نہ آ جائے، نہیں خود خدا ہی نے کہا کہ جو مسئلے بتا رہے ہیں یہ معصومین کی حدیث ہے کہ شکر کے سجدے کو بھی دعاؤں اور طلب حاجت کے لیے بہترین موقع مانا گیا، اگر کہ پیشانی رکھ کے اٹھانے بغیر کچھ پڑے ہوئے سجدہ ہو، لیکن شکر للہ پڑے تو اور بہتر، اور اس کے ساتھ اپنی کوئی حاجت اپنی زبان ہی میں طلب کریں اور زیادہ بہتر. اچھا یہ تو تھی وہ تین چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہے لیکن ثواب ضرور، طہارت قبلہ اور جو، لیکن اب آئیے وہ چیزیں کہ وہ تو ضروری، اس کے بغیر سجدہ شکر نہیں بنے. نمبر ایک نیت، نیت دیکھیے عام سجدے کے لیے تو بعض علماء قائل نیت کی شرط نہیں، لیکن سجدہ شکر کے لیے نیت شرط، یعنی سجدہ شکر اس وقت بنے گا جب آپ اس نیت کے ساتھ پیشانی کو زمین پہ رکھیں کہ میں یہ شکر خدا کے اندر پیشانی زمین پہ رکھ رہا ہوں. جو شاعر، اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں، شاعر جو روزانہ کی نمازوں کے بعد وہ پیشانی زمین پہ رکھ دیتے شاید یہ تصور ذہنوں میں نہیں ہوتا، شاید وہ بچہ روزہ بھی ہو، یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ نیت تو ہر آدمی کے دل کا معاملہ ہے. بارہ لکھیں البتہ نیت کا مطلب وہ غلط فہمی نہیں کہ پورا کوئی جملہ پڑھا جائے کہ میں شکر کا سجدہ انجام دے رہا ہوں قربت اللہ. اس قسم کی نیتیں جو لوگ کرتے تھے ان کو وہ نیتیں چھڑوائی گئی، اس لیے تو نہیں کہ جو لوگ صحیح صحیح کام کر رہے تھے یہ جملہ یہاں بڑھا دیا جائے. یعنی وہی تصور کہ جب آپ تسبیح اور دعا کے بعد سجدے میں گر رہے اگر کوئی پوچھے یہ کس چیز کا سجدہ تو آپ کو فوراً آپ کے دماغ میں یہ جملہ آ جائے کہ یہ شکر کا سجدہ، یہ نیت ہونی چاہیے. نمبر دو، بہرحال اللہ کے لیے سجدہ جس جگہ پہ سجدہ کیا جائے وہ جگہ مبا ہو، پاک نہیں کہہ رہا ہوں، مبا مبا غصبی نہ چینی بھی نہ کسی کا حق وقت نہ کیا گیا، یا مثلا میرا پیراس کی گڑبڑ نہ ہو، خون پر زکات کا مسئلہ اس میں نہ ہو، یہ شرط ہے جس جگہ شکر کا سجدہ کیا ہے. حکومت کی ساری زمین کم سے کم سجدے کے لیے مبا مانی جاتی ہے. ایک تو حکومت کی کسی زمین پہ آپ قبضہ کرنا چاہیں تو نائب امام سے اجازت لے، لیکن اگر صرف سجدے کی حد تک ہے وہ ساری زمین آٹومیٹک مبا، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن آپ اگر کسی اور مالک کی زمین اس سے پوچھنا، سوائے امام خمینی وہ مراجع میں سے وہ مسجد جن کا نظریہ یہ کہ شکر کا سجدہ غصبی زمین پہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ تو ہے، لیکن اگر یہ سجدہ کر لیا تو سجدہ صحیح، گناہ الگ چیز ہے سجدہ صحیح. یعنی جو اصول فقہ ذرا جانتے کہ آغا خمینی کے نزدیک سجدے کی جگہ کا مبا ہونا حکم تکلیفی ہے، حکم وضی نہیں. اب باقی مراجع کے نزدیک حکم تکلیفی بھی ہے، حکم وضی بھی، گناہ بھی ہے سجدہ بھی باتیں. اور آغا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسی نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت کی مثال، کہ اگر جمعہ واجب تو خرید و فروخت حرام و ضرور بے چھوڑ دو خرید و فروخت، لیکن اگر خرید و فروخت کر لی تو چیز ہماری ہو، گناہگار ہے معاملہ باطل نہیں. یہ صرف ایک امام خمینی کا مسئلہ، تو ان کے وہ مقلد جو اس وقت موجودہ کسی بھی مرجع کی تفقید میں، یعنی کسی سے بھی مطلب، وہ تین مشہور مراجع آغائے عراقی یا آغائے سیستانی یا آغائے روحانی، یا ان کی احتیاط پر وہ امام خمینی کے مسئلے میں باقی رہ سکتے ہیں. بارہ باقی سارے مراجع، جب میں لفظ سارے مراجع استعمال کرتا ہوں تو میری مراد آغائے کوئی اور امام خمینی اور آغائے سیستانی اور روحانی اور آغائے عراقی، صرف یہ پانچ مرجع میری مراد. تو دوسری شرط جگہ مبا، تیسری شرط پیشانی زمین پہ رکھنا پڑے، البتہ رخسار سے بھی کام چل سکتا لیکن پیشانی رکھے تو سب سے بہتر. رخسار سے کیسے کام چلے گا وہ انشاءاللہ اب آئندہ جمعے کا مسئلہ بن جائے گا، بڑی قسمیاں بتا رہی ہیں کہ پورا مسائل کا وقت پورا ہو رہا. چوتھی شرط، یہ بڑی توجہ سے سنیے گا اس لیے کہ اس میں پیشی کی ہے. چوتھی شرط یہ کہ کیا پیشانی کے علاوہ باقی سارے اعضا بھی زمین پہ رکھنا، یعنی جو پراپر طریقہ ہوتا ہے سجدے کا وہ بھی ضروری. تو آغائے خود اور آغائے روحانی اور آغائے آرافی یہ فرماتے ہیں کہ جی صرف پیشانی وہ تو ہی ضروری، دونوں ہاتھ یعنی دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے دونوں پاؤں کے اونچے بھی زمین پہ رکھنا، سب سجدہ شکر بنے، آغائے آرافی اور آغائے خود اور آغائے روحانی، لیکن احتیاط کے بعد. دوسری جانب امام خمینی آغائے گلپائیدانی اور آغائے سیستانی بھی کہتے ہیں کہ نہیں باقی چھ اعضا کی ضرورت نہیں، خالی پیشانی رکھنے سے بھی سجدہ شکر ہو جاتا. دیکھیے ایک عام تصور ہے جو غلط تو ہے لیکن تصور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر آغائے سیستانی کے مسئلے آغائے خود جیسے ہوتے ہوں گے اور آغائے عراقی کے زیادہ مسئلے امام خمینی جیسے ہوتے ہوں گے. اگر یہ تصور ویسے بھی غلط لیکن یہاں تو بالکل واضح طور پہ الٹی بات ہے. جو امام خمینی کا نظریہ ہے وہی آغاز سیستانی کا فتویٰ ہے, لیکن جو آغاز کوئی بھی احتیاط کے واجب ہے وہی آغاز عراقی کی احتیاط واجب ہے. لیکن جو تینوں نے احتیاط واجب لگائی, آغاز کوئی اور روحانی اور عراقی, اور احتیاط واجب میں جن کی طرف جانے کا بھی چانس, وہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری طرف سے اجازت, بھیا تو آغاز خمینی کی طرف ہم جاتے ہیں احتیاط واجب یا آغاز سیستانی کی طرف. اس لیے یہ مسئلہ فی الحال حل. اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ پہلا فرق تو یہ پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ سلام پڑھنے کے بعد جو سجدہ کرتے ہیں تو جسم کا پچھلا حصہ اٹھا کر باقاعدہ نماز جیسا سجدہ نہیں کرتے, بلکہ پیر جس طرح زمین پہ بچھے اسی طرح آگے جھک کے سجدہ کر لیتے, تو ان کے گھٹنے بھی زمین پہ نہیں رکھتے, تو بالکل جیسے اپنا جسم کا نچلا حصہ اسی طرح رکھتے ہیں جیسے پشاؤ میں ہوتا, صرف اوپر کے جسم کو جھکا دیں, تو گھٹنے بھی زمین پہ نہیں لگتے, پاؤں کے انگوٹھے بھی زمین پہ نہیں لگتے, بلکہ پاؤں ایک دوسرے پہ رکھے ہوتے. اب آغاز کوئی اور روحانی اور اراکی کے نزدیک اس طرح کا سجدہ شکر غلط, البتہ ایسی آنے والی, لیکن آغاز خمینی اور سیستانی نے کہا صحیح, سیستانی لگ رہی ہے کافی. ایک تو یہ فرق, لیکن یہ اتنا بڑا فرق نہیں, کیونکہ جب ایک آدمی زمین پہ بیٹھا تو تھوڑا سا اپنا جسم اٹھا نہیں سکتا. فرض یہ کہ اگر آپ سجدہ شکر تاکہ بات ہے نماز میں سجدہ شکر کرسی میں بیٹھے بیٹھے کرنا چاہیں, کھانے کی میز پہ انجام دینا چاہیں, بستر کے اوپر بیٹھ کر انجام دینا چاہیں, تو اب باقاعدہ سجدے میں گئے بغیر جیسے کرسی پر آدمی بیٹھتا ہے آگے میز ہے اسی میں سر جھکا دی, اب یہ سجدہ شکر بن جائے گا, جبکہ آگاہ کوئی اور آگاہ راکی کے احتیاط واجب کے اعتبار سے نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ کرسی پر بیٹھے نہ پاؤں کے انگوٹھے نہ گھٹنے ہتھیلی کچھ بھی زمین پہ نہیں, لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ صرف ہمارے نزدیک پیشانی پہ زمین پہ پہنچا دینا ضروری ہے, اس لیے آپ زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ سجدہ شکر کو اپنی زندگی کا حقیقی جز بنا سکتے. تو خیر سجدہ شکر سجدہ نہیں طہارت نہیں دعا نہیں, لیکن یہ ضروری جگہ کا مباح ہونا ضروری ہے, ماں سوائی ماں میں امیر پیشانی زمین پہ رکھنا ضروری, آزائے سجدہ خلاصہ یہ ہے کہ ضروری نہیں. اب وقت نہیں ہے اس لیے اس کو کیوں کرا, لیکن آخری چیز جس میں یہ بیان مکمل وہ یہ ہے کہ کیا سجدگا ضروری ہے؟ سجدگا کا مطلب وہ چیز جس پر سجدہ کرنا صحیح, چاہے سجدگا ہو چاہے لکڑی ہو چاہے سیمنٹ ہو چاہے موزائک ہو چاہے کاغذ, یہ بھی اتنا بڑا تو نہیں لیکن ایک مسئلہ چاہیے ضروری. تو باقی تمام مراحل فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدگاہ بھی صحیح ہونا چاہیے, یعنی آگاہ کوئی آگاہ روحانی آگاہ عراقی اور آگاہ سیستانی, البتہ آگاہ کوئی پاہیدانی فرماتے ہیں کہ نہیں کسی بھی چیز پہ آپ چاہیں تو سجدہ کر, ہتائیے کے تکیے پر, ہتائیے کے لحاف پر, ہتائیے کے دستخوان پر, ہتائیے کے فرنیچر پر, جو چیز آپ کے سامنے, لیکن آگاہ کوئی پائیدانی کے نظریے پہ عمل بہت کم لوگوں کو اجازت ملے گی. ہاں امام خمینی وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی قائل ہیں کہ سجدے گاہ کی پابندی نہیں, البتہ کھانے والی چیز اور پہننے والی چیز چھوڑ, یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہاں آپ دنیا کی جو چیز آپ کے سامنے آئے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں, شرط یہ کہ وہ کھانے والی چیز نہ ہو پہننے والی چیز نہ ہو. آگاہ کوئی پائیدانی کہ ہاں تو یہ بھی شرط نہیں, یعنی روٹی ہے اس کو بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں, لیکن آگاہ خمینی کہتے ہیں کہ مسئلہ نہ اتنا نرم ہے نہ اتنا سخت. اب آگاہ خمینی کے فتوے کی بنا آگاہ کوئی والی اور آگاہ سیستانی والے اور آگاہ روحانی والے اور آگاہ عراقی والے بہت سو کو اس میں سہولت مل جائے, یعنی تقریباً ہر وہ آدمی جو پہلے تکلیف کر چکا جس نے ابھی سے تکلیف شروع کی تو آج کل کے تو سارے مراجے منع کر دو, ورنہ آگاہ خمینی کا مسئلہ بہت آسان, صرف اتنا کہتے ہیں معقول اور ملبوس نہ اسے چھوڑ دی, اس کے علاوہ سجدگاہ کی پابندی نہیں, یعنی مٹی موزائک سیمنٹ کاغذ یہ تو ٹھیک ہے, روٹی پہ نہیں ہوگا, سالن پہ نہیں ہوگا, کپڑے پہ نہیں ہوگا, لیکن ان دو کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی جن پہ عام نماز کا سجدہ نہیں ہو سکتا, اگر خمینی کے نزدیک شکر کا سجدہ ہو سکتا ہے، مثلاً نائلون کی چٹائی، مثلاً پلاسٹک، خصوصاً بہت سے لوگ گھر کی ڈائننگ ٹیبل پہ پلاسٹک بچھانے کے عادی، مثلاً وہ فرنیچر کی چٹ، مثلاً برتن، اب جو برتن ہے روٹی پہ تو نہیں لیکن جو برتن ہے جس کے اندر کھانا کھایا جاتا اس کے اوپر، تو باقی مراکز کے نزدیک تو سجدے کا صحیح ہونا چاہیے، اگر خمینی کے نزدیک ہر چیز پہ سجدہ جائے، کھانے والی اور پہننے والی چیزیں چھوڑ، یہ شکر کے سجدے کی بات ہو رہی، نماز کا سجدہ تو اپنی جگہ ویسا ہی رہے گا، البتہ احتیاطاً، احتیاطاً تو نہیں، احتیاطاً سمجھ لیجیے کیونکہ کراچی کے حالات کا بھروسہ نہیں، آئندہ جمعے کو درس میں کچھ لوگ آ سکے کہ نہ آ سکے، سجدہ تلاوت میں بھی یہی بحث چلے گی، قرآن کے جو سجدے آئے خمینی کا یہ نظریہ، وہی سجدہ شکر والا، اور باقی چار مراجے کی وہی احتیاط والے، تو شکر کا سجدہ تو ہے لیکن قرآن کا واجب سجدہ تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ بن جاتا، تو آگاہ خمینی کا بڑی گنجائش، کھانے اور پہننے کی چیز چھوڑ، باقی ہر چیز سے آپ سجدہ کر سکتے ہیں، چاہے اس میں نماز کے سجدے صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، اس کے ساتھ ہی درس کا اختتام کو پہنچا، اور سجدہ شکر کے تین مسئلے باقی بچے، اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد سجدہ تلاوت کے قرآن، توقع یہ ہے کہ آئندہ درس میں یہ پورا موضوع مکمل ہو، یہ تعقیبات نماز، اور تعقیبات نماز کے بعد ہم ڈائریکٹ نماز کے مسائل شروع کریں گے، درس نمبر 543 آج ختم ہوا ہے، اور اس سال صرف 550 نمبر تک ہمارے درس پہنچ پائے، تو آخری تین درس ہیں، اب بظاہر ایسا لگ رہا کہ میں جو نامکمل موضوعات ہیں ان کی تفریح اس سال نہیں کر پاؤں، تو تعاون کے موضوع کو فی الحال بھول جائیں گے، فی الحال رہنی اس لیے ضروری کہ وہ بھی واجبات کا مسئلہ، تین میں سے دو تقاریر ابھی باقی ہے فی الحال رہنی پر، اور آئندہ توقع ہے کہ شاید ہم پورا ہی کرتے یہ مسائل ہیں، تاکہ کسی طرح یہ سجدے اور تعقیبات سے فارغ ہو اور پھر ہم اسٹارٹ کر دیں واجبات کے مسائل، حالات آپ کے علاقے کے خاصے پرسکون نظر آ رہے ہیں، لیکن ویسے پورا شہر کراچی خصوصاً جن جن علاقوں سے گزر کے میں آ رہا ہوں وہ بہت ہی متاثر ہے، میں اس شک میں اس تذبذب میں بھی تھا کہ آج درس ہو کہ نہ ہو، میں پہنچ پاؤں کہ نہ پہنچ پاؤں، بارہ کوئی فرشتہ رحمت پہنچا گیا ہے یہاں پہ، ورنہ عام اعتبار سے تو میرے لیے یہاں آنا بھی ناممکن، اسی لیے ذرا واپسی میں بھی مجھے جلدی ہے، اور مجلسیں بھی تین مجلسیں اس کے بعد ہیں، بدقسمتی یہ ہے مجھے خود احساس ہے کہ سوال جواب آپ سے زیادہ بیٹھنا، لیکن وہی بات کہ ان کی خاطر کہیں درسی معطل نہ ہو جائے، جو ہو رہا ہے وہی بڑا غنیمت ہے، شکر کا سجدہ ہم پر اس وقت بھی اللہ کا حق بن گیا، اور گھروں میں جا کر بھی آج کی تفریح ختم ہو رہی ہے، حفاظت و سلامتی کے ہم کریم اس دعا کے ساتھ جس کا نام درود ہے، مرتبہ درود بھیجے محمد والا